أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
سامعین محترم، حضرات و خواتین، آپ سب جانتے ہیں، آپ کی میری ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو امتحان کے رزلٹ کا جلدی جلدی پتہ چل جائے. اس کی محنت اور اس کی جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر اعلان بھی ہو کہ فلاں تاریخ کو نتیجے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن کئی وسائل اور ذرائع سے آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پہلے پتہ چل جائے. میرے بھائیوں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جو عمل اور محنت انسان کر رہا ہے، اس کا رزلٹ قبر میں اور اللہ تعالی کی عدالت میں قیامت کے دن، وہ تو ایک مفصل اور تفصیلی رزلٹ ہو. کچھ خوش نصیب ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کا نتیجہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان کو بتا دیا تھا، اور کچھ بد نصیب بھی ایسے کہ ان کا نتیجہ بھی قیامت آنے سے پہلے اور ان کے مرنے سے پہلے اللہ عز و جلال نے بتا دی. وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کا نام لے لے کر اللہ عز و جلال نے بتایا کہ یہ جنتی ہیں اور بہت اعلیٰ درجوں میں اور سب سے زیادہ اونچے زیادہ نمبر لے کر کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے نام اللہ عز و جلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے. اس لیے ہم پورے یقین اور ایمان سے کہتے ہیں کہ جن جن کو ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، ان کی زندگی کا نتیجہ دنیا میں بتا دیا، وہ جنتی ہیں. خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شرف صحبت انہوں نے حاصل کیا اور ایمان کی حالت میں ان کو موت آئی، وہ سب کے سب پاس ہیں، کامیاب ہیں اور اعلیٰ نمبروں میں، اونچے درجوں میں اللہ عز و جلال کے ہاں کامیاب ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر با صحابہ کرام کے بتا دیے، اور کچھ بد قسمت ایسے بھی کہ اللہ عز و جلال نے قیامت آنے سے پہلے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جل رہے، اور قیامت کے دن ان کو یہ قبر کے عذاب سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا. فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور اس کے جتنے اس کے پیچھے چلنے والے اتباع تھے وہ سارے کے سارے صبح اور شام تازہ بتازہ آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ عز وجل فرمائیں گے کہ فرعون اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو سخت عذاب کے اندر دھکیل دو. میرے بھائیو، ہمیں اگر اپنے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں، اور اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے، ہمارا اس زندگی کا رزلٹ کیسا ہوگا، اللہ عز و جلال کے ہاں ہمارے لیے کیا کیا انعامات ہیں، یا اس کی الٹ شکل میں اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اور کیا کیا اللہ عز و جلال کے ہاں سختیاں ہیں، تو یہ دنیا میں آدمی ایک ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا نتیجہ کیا ہے، اور قبر میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس کا آدمی ایک ذریعے سے پتہ کر سکتا ہے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک چھوٹے سے جملے میں انسان کے سامنے اس طرح آئینہ کر دیا اور دکھا دیا انسان کو کہ آپ بھی بھول میں نہ رہیں اور اندھیروں میں تیر نہ چلائیں، صرف خواہش اور تمنا کے اوپر زندہ نہ رہیں، بلکہ دلیل پر، حقیقت پر، واضح روشنی پہ زندہ رہیں. فرمایا من اراد ان یعلم ما له عند اللہ عز و جل، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جان لے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی جان لے، قیامت آنے سے پہلے اس کو پتا چل جائے کیا کہ ما لہو عند اللہ عز و جل، کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا ہے، اللہ خوش ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت، یا اللہ کی طرف سے عذاب اور سختیاں اس کے لیے ہیں. جو شخص یہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، فلینظر فلینظر ما للہ عز و جل عندہ. تو اس کا آسان سا طریقہ آپ نے بتایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اللہ عز و جلال کے لیے اس کے پاس کیا ہے. جو چاہتا ہے کہ جان لے کہ اللہ تعالی کے ہاں اس کے لیے کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اللہ عز و جلال کے لیے اس کے پاس کیا ہے. فلینظر ما للہ عز و جل عندہ، وہ دیکھے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے. میرے بھائیو، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہر شخص دیکھے کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، کتنی محبت ہے، کتنا ایمان اور کتنی اللہ کی پہچان ہے. ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنے آپ پر بڑا کھلا بصیرت مند ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ دیکھے کہ اللہ کے ساتھ اس کے کیسے تعلق ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس کی کیسی دوستی ہے؟ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے؟ اللہ کے دین کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ عزوجل جلال کے دین کو اور اللہ کی کتاب قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے وہ کتنی محنت کر رہا ہے؟ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں دیکھ لے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے، نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، کہ اللہ خود کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کی کوئی اولاد اور خاندان نہیں ہے، وہ تو بڑی عظیم ذات ہے، وہ محتاج نہیں۔ تو کیا مانا کہ دیکھے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے، یعنی اللہ کی محبت کتنی ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا جیتا ہے، اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس کا کتنا پیار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے 24 گھنٹوں میں یا 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی میں اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ کی کلام، اللہ کے پیغام قرآن کی خدمت کے لیے اس نے کیا کیا ہے، دیکھ لے۔ اگر تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں واقعتاً اس کی زندگی، اس کی قربانی، اس کا وقت، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، یہ سب اس نے اللہ عزوجل جلال کے نام پہ وقف کیے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے نہیں سمجھتا، اللہ کی امانت سمجھ رہا ہے اور اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو اپنا خالق اور مالک اور بادشاہ سمجھ رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جہاں بھی یہ جائے، اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے، نگہبان ہے۔ اگر اس کا تعلق اس طرح کا ہے اللہ عزوجل جلال کے ساتھ، تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی زندگی کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، ذمہ داری لگائی کہ فلاں علاقے سے زکوٰۃ صدقات لوگوں سے اکٹھی کر کے لاؤ، وصول کر کے لاؤ۔ حضرت معاذ گئے، واپس آئے، سارا حساب دیا اور خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلے گئے، خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنے دن آپ رہے، ذمہ داری پہ رہے، عمر بن خطاب نے آپ کو مال اکٹھا کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور جب گھر آئے ہیں تو خالی ہاتھ ہی آ گئے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک نگہ بان تھا، ایک ایسا میرے ساتھ، ایسا ایک میرے ساتھ تھا کہ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، کتنا اکٹھا کرتا ہے اور کتنا وصول کرتا ہے۔ وہ بیوی نے یہ سمجھا کہ عمر بن خطاب نے کوئی نگران الگ ساتھ بھیج دیا ہوگا چیک کرنے والا۔ تو وہ معاذ بن جبل سے پوچھنے لگی کہ یہ عمر کو آپ پر اعتماد نہیں تھا، یہ ساتھ الگ، یہ انہوں نے چیک کرنے والا چیکر ساتھ بھیج دیا تھا؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، میں جب یمن کی طرف جانے لگا اور مجھے دائی بنا کر، معلم بنا کر، اس علاقے کا گورنر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس وقت ایک وصیت فرمائی تھی، کہا تھا معاذ میں تیرے ساتھ بہت محبت رکھتا ہوں، اتق اللہ حیث ما کنت، یہ وصیت کرتا ہوں اس کو بھولنا نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ وہ بیوی سمجھ گئی کہ جو چیکر اور نگہبان ہر وقت چیک رکھنے والا کچھ جو ساتھ تھا، وہ کوئی عمر بن خطاب نے نہیں بھیجا تھا، وہ تو حضرت معاذ بن جبل کے اندر خود ایسی ایمانی قوت تھی جس سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ عز و جلال کی ذات کیا ہے اور بندے کا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کن، کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا ہمارا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ایسے ہی، کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں ہوں، اکیلے ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، کوئی ذمہ داری لگا دی جائے، کون سی چیز اللہ سے مخفی ہے؟ لا تخفى منکم خافیہ، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جب ایمان کی یہ حالت ہو تو میرے بھائیو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ اس بندے کا کیا تعلق ہے۔ بعض لوگوں نے اظہر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا واقعہ لکھا ہے، کیا کہ بڑا کوئی صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ یہ استاد اور پروفیسر تھا، پہلے دن کلاس میں گیا، دوسرے دن کلاس میں گیا، اس کا ایک ہی لیکچر، طلبہ کو ایک ہی لیکچر، وہ کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت پڑھے لکھے، وہ ہر روز یہ لیکچر سن سن کر اکتا گئے کہ ہر روز یہی لیکچر کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کی شکایت لگائی، اس نے کہا کہ چلو میں نے کافی دن آپ کو یہ سبق دیا، آج دیکھتے ہیں، آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ آپ پاس ہیں کہ فیل، اور یہ ایسا امتحان ہے، ایسا آسان طریقہ اور بالکل فطرت کے مطابق سادہ طریقہ کہ ہر شخص اپنا امتحان بھی لے سکتا ہے۔ اس استاد نے پنجرے میں ایک ایک پرندہ اور ایک چھری دے دی کہ یہ کہیں چھپ کر جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، اکیلے اکیلے ہو کر اس کو ذبح کر کے لاؤ۔ وہ سب الگ الگ ہو گئے، کوئی کسی کمرے میں، کسی کونے میں، کسی الگ، چھپ چھپا کر وہ پرندوں کو ذبح کر کے لے آئے۔ ایک ایسا تھا کہ جو ایسے زندہ ہی پرندہ اور چھری لا رہا ہے، تو استاد نے پوچھا کہ یہ سارے جو میں نے ان سے کہا، یہ سارے تو وہ کام کر لائے ہیں، آپ کو کیا ہوا، آپ ایسے زندہ جانور ہی لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کافی چھپنے کی کوشش کی، لیکن جہاں میں جاتا تھا، جس جگہ پہ بھی پہنچتا تھا، کسی کمرے میں، تو میرے ذہن میں یہی بات آ جاتی تھی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ آپ کے حکم کے مطابق کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی ایسی مجھے جگہ ملی نہیں ہے، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ تو وہ پروفیسر کہنے لگے کہ باقی سارے کے سارے فیل ہیں، ان کو سبق یاد نہیں ہوا اور صرف ایک یہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، پڑھتے تو ہم بھی یہی رہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ جانتا ہے, تمہارے ساتھ ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن پھر جب کہیں موقع ملتا ہے وہاں پھر اللہ کی نافرمانی کیوں ہے, اللہ کی معصیت کیوں ہے, زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں, اعمال پہ کنٹرول کیوں نہیں. انسان دیکھے کہ اس نے اللہ کو کتنا پہچانا اور کیسا پہچانا, اور پھر انسان یہ دیکھے کہ اللہ کے دوستوں سے کتنی محبت ہے. یاد رکھیں, آپ کا کسی سے تعلق ہو جائے نا تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. اگر ہمارا اللہ سے صحیح تعلق اور محبت بن جائے تو پھر جن جن لوگوں سے اللہ کو پیار ہے وہ ہمارے دوست ہیں, اور جن جن لوگوں سے اللہ کو دشمنی اور ان لوگوں کو اللہ سے دشمنی ہے وہ ہمارے دشمن ہیں. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, اور دوست کا دشمن وہ دشمن ہوتا ہے. اب اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کی جماعت, اللہ کی پارٹی, اللہ کا لشکر کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام تھے, صحابہ کرام تھے, سب دیندار لوگ تھے, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے, دین محمد پہ ایمان لانے والے, وہ سارے کے سارے ہمارے دوست اور ہمارے بھائی ہیں. ماں اور باپ سے پیدا ہونے والا بھائی, اس کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ مضبوط ہے. دیکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے ہمارا. ہر شخص دیکھے, آپ کی سنت, آپ کی اتباع, اور آپ کی زندگی کو ہم نے اپنے لیے کتنا نمونہ بنایا ہے. اور تیسرا کیا دیکھے کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس قرآن ہے, یہ اللہ کی کلام ہے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی کلام سے, اللہ کے پیغام سے پیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت تو بہت ہو لیکن جب اس کی طرف سے پیغام آ جائے تو اس کو آپ ٹھکرا دیں, ایک پیغام پہ ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دعوے محبت اور اتباع اور اطاعت کے دعوے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. آپ پیغام بھیجتے ہیں, جی میرا نام لے کر بتاؤ, تو آپ کے دوست کو پیغام پہنچ جاتا ہے, سچا دوست اسی وقت بھاگ اٹھتا ہے آپ کے کام کی پیروی کرنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے, وقت دینا پڑے, قربانی دینی پڑے, چل پڑتا ہے کہ میرے دوست کا حکم آ گیا. میرے بھائیو, اللہ خالق ہے, مالک ہے, اور وہ دوست بھی ہے. جب اس کا حکم اس کا نام لے کر آتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب بھی اللہ مومنوں کو حکم دیتے ہیں تو پہلے اپنی یاد دلاتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, پھر آگے حکم آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے ایمان کا ذکر ہوتا ہے, اے وہ لوگو جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, مجھے اپنا خالق مانا, مجھے اپنا مالک مان لیا ہے, مجھے اپنا معبود مان لیا, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, میرا خطاب ان سے ہے. اور پھر آگے حلال حرام کے, نماز کے, زکوٰۃ کے, جتنے احکام ہیں اللہ عز و جلال کی طرف سے آ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے تو کیا ہم پھر بھاگ اٹھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے؟ اگر تو زندگی میں واقعی ہماری روش یہی ہے کہ قرآن پڑھا, حکم کا پتہ چلا اور ہم بھاگ پڑے, اسی وقت عمل کر دے. اور پیغام بھیجنے والے کو بھی رپورٹ مل گئی, وہ تو ویسے خود بھی دیکھ رہا ہے, فرشتوں کی بھی اس نے ڈیوٹیاں لگا دی کہ مجھے رپورٹ دو. جب اس کو رپورٹ مل گئی تو وہ خوش ہو جائے کہ ہاں یہ میرے بندے کیسے ہیں, حکم دیا ہے کہ حج کرنے کے لیے آئیں تو پرا گندا حالت، جیسا لباس کہا تھا، جیسے کلمات کہے تھے، جیسے ان کو ورد سکھائے تھے، دور دور سے یہ کہاں جنگل میں آ کر اور میدان میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی انسان کو عزت اور رفعت ملتی ہے، آخرت میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے. تو بھائیو دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی خدمت، قرآن کو آگے بڑھانا اور قرآن کی نشر و اشاعت، اس کا ترجمہ، اس کا اہتمام، اس پر عمل، اس پر ایمان، اس کے لیے خدمت اور قربانی، یہ کتنی ہے. اور پھر دین کے لیے جو اللہ کا دین ہے، اور پھر ہمارا دین ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہے اور یہ تمہارا دین ہے. مجھے بتائیے کہ ہمارے کسی مکان پہ، کسی پلاٹ پہ، بلکہ گھر کے اندر جو گلی گزرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کرو، یہ ہماری یہاں یہ گزرگاہ ہے. کوئی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرتا. میرے بھائیو، جب اللہ عزوجل الجلال کی زمین پہ غاصبوں نے قبضہ کیا ہو اور اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے، ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ عزوجل الجلال تو علی کل شئ قدیر ہے، کلمح البصر، قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی اور یہ پورا نظام اس طرح الٹ پلٹ ہو جائے گا، کلمح البصر، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے اور کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی بہت بڑا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ اس بستی میں، اس علاقے میں جا کر صرف ایک چیخ لگا دیتا ہے تو سب وہاں رہنے والوں کے پتے پھٹ جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کیسے ہو جاتے ہیں؟ کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا، کہ جیسے کل یہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی، ناموں نے شان مٹا دیتے ہیں. اب اللہ کی زمین پہ غاصبوں نے، طاغوتوں نے، اللہ کے دشمنوں نے اللہ کی مخلوق پر قبضہ کر کے اپنا آرڈر چلا رہے ہوں، تو ہم نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے پانچ مرلے کے مکان پہ کوئی آ کر قبضہ کر لے اور اپنی حکومت جما لے. کوئی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ملک پہ کوئی دوسرا ملک قبضہ کر لے. اور میرے بھائیو، اللہ عز الجلال بھی اس کو برداشت نہیں کرتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کمزور ہے، پھر اللہ کی زمین پہ ظالموں نے اور فرعونوں نے قبضہ جمع کر اللہ کی مخلوق کو اپنی غلامی میں رکھا ہے، تو پھر اللہ ان سے چھڑاتے کیوں نہیں؟ وہ اللہ چھڑاتے ہیں، چھڑا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. فرعون سے اپنی زمین کا قبضہ چھڑایا تھا کہ نہیں چھڑایا تھا؟ قیصر اور کسرا کے کتنے بڑے بڑے طاغوت تھے، ان سے اللہ نے اپنی زمین کا قبضہ چھڑایا تھا کہ نہیں چھڑایا تھا؟ بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے جابر آئے. اللہ عز الجلال فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو یہ سب ایمان لے آئیں، ہم چاہیں ان بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر دے، لیکن اللہ کی جو سنت اور قانون ہے، اللہ کی قدرت، وہ الگ ہے. لیکن اللہ کا جو طریقہ کار ہے، وہ میرے بھائیو اور ہے. اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کو مومنوں کے ہاتھوں سے سزا دیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مروانا چاہتے ہیں. اور مومنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کہ مومنوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ میرے حکم پہ کٹ مرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین تمہارا دین ہے. جب دین ہمارا ہے تو میرے بھائیو پھر اس کو آگے پھیلانے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اللہ کی زمین پہ اس کو نافذ کرنے کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے کتنی اس پہ محنت کی اور کتنا وقت لگایا. دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور پھر اس دین کو آگے پھیلانا, یہ تین کام تھے. دین سمجھیں اور دین پر عمل کریں اور پھر اس دین کو آگے پھیلائیں. اس میں ہم نے کتنا وقت لگایا؟ کیا دین کو سمجھنے میں کتنا وقت لگایا, اس پر عمل کیسا ہے, اور پھر اس کو آگے پھیلانے پہ کیا محنت کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, جن کے ہاتھوں اللہ عزوجل جلال نے یہ بڑے بڑے اس دور کے فرعونوں کو ملیا میٹ کیا, انہوں نے دین سمجھا, خود اپنے اوپر نافذ کیا اور پھر اس دین کو آگے پھیلانے اور سمجھانے کے لیے ان کو پتھر بھی کھانے پڑے اور گالیاں بھی کھانی پڑی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت ہم سے زیادہ ہے نا, کیا یہ نسبت ہے؟ لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. کیا طائف کے سفر کیے ہیں یا نہیں کیے؟ قبائل کے پاس گئے یا نہیں گئے؟ بستیاں اور قریا قریا آپ گھومے ہیں کہ نہیں گھومے؟ لوگوں کو دین کی دعوت کا کوئی موقع چھوڑا نہیں. جب وہاں منڈیاں لگتی تھیں اور وہاں میلے لگتے تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے تھے. آپ کے خاندان کے لوگ بھی ساتھ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے تھے اس کی بات نہ سننا, اور آپ لوگوں سے کہتے تھے میری بات تو سن لو, میں کس چیز کی دعوت دیتا ہوں؟ تو پھر اللہ عزوجل جلال نے کیسا ماحول بدلا. ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے, مکی دور میں آپ نے ان سے بیت اللہ کی چابی مانگی کہ میں اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ اس خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی پہلے سے تھی, قریش نے تقسیم کی تھی بیت اللہ کی خدمت, تو بنو شیبہ کے ہاتھ یہ بیت اللہ کی چابی آئی. اور پانی پلانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس آیا, سقایت الحاج. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کو ویسے صحیح نہیں سمجھتے, آپ کس دین پہ ہیں, ہمارے بڑوں کا دین آپ نے چھوڑا. اس نے چابی نہیں دی. ایک وہ وقت تھا, اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عثمان سے کہا کہ عثمان ٹھیک ہے, اب آپ مجھے چابی نہیں دے رہے, اندر جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکوں, لیکن وہ وقت بھی آئے گا کہ جب بیت اللہ کی چابی, دروازے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میرے ہاتھ میں ہوگی, اور پھر میں جسے اللہ چاہے گا اس کے حکم سے اس کو دے دوں گا. عثمان بن طلحہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا کمزور, جس کے پاس کوئی فوج نہیں, کوئی لشکر نہیں, کوئی جماعت نہیں بڑی, اسلحہ نہیں, یہ ایسا وقت کیسے آئے کہ یہ اس کے اوپر قبضہ کر لے اور چابی اس کے ہاتھ میں چلی جائے. لیکن اللہ اکبر، ابھی مکہ فتح بھی نہیں ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد یہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ، خالد بن ولید اور عمر بن عاص کے ساتھ جا کر مسلمان ہو گئے. وہ وقت بھی آیا کہ مکہ فتح ہوا، آپ نے عثمان کو بلایا کہ عثمان چابی دو. اب کیسے انکار کر سکتے تھے جب سارے کے سارے سردار گردنیں جھکائے اس انتظار میں کھڑے ہیں، اور آپ کے کرم اور آپ کے باپ کے کرم، پورے خاندان کی سخاوت کے واسطے دے کر اپنی جان کی امان طرف کر رہے ہیں. انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ تو بڑا سخی، تیرا باپ بھی سخی، تیرا دادا بھی سخی. ایک وہ وقت بھی تھا. بھائیو، یہ قربانیوں کے بعد یہ وقت آیا. ہم نے کیا کیا؟ ہر شخص اپنی زندگی کا رزلٹ نکال سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ من اراد ان یعلم ما له عند اللہ عز و جل، جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں دیکھ لے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا رکھا ہے، فلینظر ما للہ عز و جل عندہ، اس کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کر لے، دیکھ لے کہ اللہ کے لیے اس نے کیا کیا ہے. کیا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے انبیاء کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ کتنی خدمت، اور اللہ کے دین کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، آگے پھیلانے میں، بلکہ اپنی چیز اور اپنے دین کو، اس کی کتنی محنت ہے اور کتنی قربانی ہے، اس کے مطابق وہ اپنا رزلٹ دیکھ سکتا ہے. آئیے میرے بھائیوں، خواہشات پہ زندہ نہ رہیں، جھوٹی تمنا کے اوپر زندہ نہ رہیں، بلکہ عمل اور حقیقت کے ساتھ تمنا ہو، آرزو اور امید ہو، تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اور بغیر ایمان اور عمل کے اگر جھوٹی تمنا ہو تو یہ نفاق اور کفر کی علامت ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری تو بڑی خواہشات ہیں. اہل مکہ، تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، کبھی تم کہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم سے بڑا اللہ کا محبوب ہے کون، اور لوگوں کا خادم کون ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی ہم پلاتے، بیت اللہ کی حفاظت ہم کرتے، اس کی خدمت ہم کرتے، اللہ کے گھر کے خادم تو ہم ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہم ہیں. اور اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہم ہیں. لن تمسنا النار، ہمیں کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی. بنو اسرائیل کیا کہتے تھے؟ یہودی جو اس کائنات میں سب سے بدترین قوم اور مسلمانوں کی سب سے بدترین دشمن، جیسا کہ قرآن کہتا ہے اشد عداوتا للذین آمنوا، کہ تمہارے سب سے زیادہ دشمن ایک یہودی اور ایک مشرک، وہ بھی پتہ کیا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو یہ امیدیں کیا تھیں کہ نحن ابناء اللہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہودیوں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا کہ اللہ کے بیٹے ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں، تو ہمیں تو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی جیسے بھی ہمارے اعمال، اور جنت میں ہمارے علاوہ جائے گا بھی کوئی نہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت کا راستہ صرف اور صرف اگر ہے تو وہ یہودی دین اور عیسائی دین سے گزر کر جاتا ہے، اور کوئی راستہ جنت کا ہے ہی نہیں. اتنے بڑے دعوے، تو اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشات ہیں، تمہارے دعوے ہیں بھائی. کوئی دعویٰ کرنے میں کسی کی آرزو اور خواہش پہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ لیتا ہے، کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ آج اخباروں میں پڑھا جی کل کسی نے وہ کہا کہ میں امام مہدی آ گیا ہوں یا کوئی ہمارا امام آنے والا ہے، کوئی اور بیوقوف اٹھے اس طرح کی باتیں کر لے، کسی کو روک سکتے؟ خواہش اور آرزو پہ بغیر ایمان اور عمل کے زندہ رہنا یہ انسان کی بدقسمتی ہے. بھائیو، صحیح توحید کا فہم اور عمل کے بغیر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی ہم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب جنت میں راستہ تو یہ صرف ہماری طرف سے ہی جاتا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، بخشا لیں گے ہمیں پیغمبر، تو یہ جھوٹی تمناؤں پہ زندہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزویں اور خواہشیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. ابھی سن لو کہ ہمارا قانون کیا ہے. من یعمل سوءا یجزا به، جو برا کام کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو برا بدلہ دیں گے. ہمارا تو اصول یہ ہے جو نیک عمل کرے گا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے بغیر اس کو کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی اس کو چھڑانے والا، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی جان چھڑانے والا اس کو کوئی نہیں ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ مرد ہو عورت ہو ایمان کی حالت میں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو میرے بھائیو، اللہ کا قانون یہی ہے کہ نیک کام کریں تو اللہ خوش ہوگا، اچھا بدلہ دے گا، اچھا رزلٹ آپ کا نکلے گا. برے کام کریں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کریں تو اللہ عز و جلال سزا دیں گے، رزلٹ اور نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. ایک قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا، سورۃ الکہف آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اگر کسی سے رہ جاتی ہے تو اس کا اہتمام کیا کرے، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اللہ عز و جلال اس کے 7 دن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اللہ عز و جلال اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک ایسی روشنی عطا کر دیں گے کہ جو نیچے سے اوپر تک ساری فضا کو روشن کر دیں. یہ سورت تو آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن ایسا کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آخر ہر ہفتے کے بعد اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی تو کوئی وجہ ہوگی نا. باقی مضامین تو کسی موقع پہ آپ کو بتائیں گے، آج کے موضوع کی مناسبت سے اس رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کہ دو آدمیوں کی مثال ان کو بتاؤ، ایک کے لیے اللہ نے باغات، کھجوریں، انگور، اور ان باغوں کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر کوئی کھجور ایسی نہیں تھی کہ جو پورا اور صحیح پھل نہ دیتی ہو. اللہ نے اتنی بہاریں دی تو وہ ذرا تکبر کرنے لگا، اپنے دوسرے فقیر اور مسکین ساتھی کو کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دولت میرے پاس زیادہ اور لشکر میرے پاس زیادہ، میں زیادہ عزت والا ہوں، اور میرا یہ گمان ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت آئے گی نہیں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اور اگر چلو مان بھی لیں کہ موت آ ہی جائے گی، تو کہتا ہے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اللہ نے دنیا میں مجھے بڑا ٹھاٹ باٹ دیا تو وہاں جا کر مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ کتنی اچھی تمنا ہے جی اس کی، کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں، آ بھی گئی مر بھی گیا تو پھر وہاں جا کر باہر ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی ملیں گی۔ وہ دوسرے نے بڑی نصیحت کی، بڑی تبلیغ کی، آپ ذرا یہ ترجمہ پڑھیں اس کا غور کے ساتھ، غور کے ساتھ بڑا سمجھایا۔ اللہ عز و جلال نے دیکھتے ہی دیکھتے آگ بگولا ایک اوپر سے بھیج دیا، اس کے سارے باغات کو بھسم کر کے رکھ دیا، اور پانی جو چشمے اور نہریں چل رہی تھیں وہ ایسا زمین نے چوسا اور ایسا گہرا ہوا کہ اس کو ایک بوند اور ایک قطرہ نظر نہ آیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہے کہ میں نے تو بڑا خرچ کیا تھا، دیکھ رہا ہے آنکھوں سے کہ یہ ساری کھجوریں نیچے جڑوں سے اور تنوں سے اللہ نے ان کو نکال کر الٹا کر دیا اور آگ بھیج کر اس کو جلا دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سارے کا سارا باغ الٹا ہو کر گرا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو بھی بڑی یہ امیدیں تھیں کہ یہ نعمتیں اللہ نے دے دی ہمیشہ ہی رہیں گی، مر بھی گئے تو بڑے بڑے انعامات قیامت کے دن ہمیں مل جائیں گے۔ پتہ نہیں ہم کن امیدوں پہ زندہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق دے، اور دنیا کی زندگی میں اپنا نتیجہ دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور زندگی میں انقلاب لانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔